الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة الفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تبارك وتعالى كما ورد في نفس السورة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق اللہ العظیم. وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين رواه الامام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. جیسا کہ عام طور پر جمعے کے خطابات کے ضمن میں ہوتا ہے، ایک مضمون جو میں شروع کرتا ہوں ایک جمعے میں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ مکمل نہیں ہو پاتا، تو ایک اور جمعہ پھر ہم اس مضمون کے لیے خاص کرتے ہیں. پہلے یہی دو آیات تھیں جو تلاوت کی تھی پچھلے جمعے، سورۃ الفرقان کی پہلی آیت اور آیت نمبر 52، اور یہی دو احادیث تھیں جو میں نے آپ کو سنائی تھی پچھلی مرتبہ بھی. ان کے حوالے سے جو باتیں ہو چکی ہیں اب ان کو سب کو تو دہرانا نہیں ہے، لیکن ایک تو حوالہ دینا ہے جہاد بالقرآن کے حوالے سے پانچ محاذوں کا. یہ سورۃ الفرقان میں جو آغاز ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، میں نے اس آیت کے ایک نص پر گفتگو کی تھی، تبارک کے معنی کیا ہے، الفرقان کے معنی کیا ہے، آ حضور کے لیے یہاں نسبت عبدیت کو کیوں نمایاں کیا گیا، پھر قرآن مجید کا پہلا فنکشن اور نبوت کا بنیادی فنکشن کیا ہے، انذار، عالمین سے کیا مراد ہے. بارہ اس کو اس وقت میں نہیں چھیڑ رہا، لیکن پھر جو اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 52 آئی ہے، فلا تطع الکافرین، ان الفاظ میں گویا کہ ایک تصویر موجود ہے کہ کشاکش ہے جو جاری ہے مکے میں. بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ یہ مکی دور کے تقریباً وسط کے زمانے میں، درمیانی دور میں یہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، جبکہ کشاکش انتہائی شدت کو پہنچ چکی. اس کشاکش میں دباؤ پڑ رہا تھا حضور پر بھی، اور وہ دباؤ جو ہے ایک یہ شکل بھی اختیار کر رہا تھا، اب جب ایک طریقے سے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہماری فزیکل پرسیکیوشن یا وربل پرسیکیوشن، زبانی ایزا یا جسمانی ایزا سے یہ دعوت رکی نہیں ہے، لہذا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بجائے زہر دے کے مارنے کے گڑ دے کر مارو. اور گڑ کے ذریعے مارنا کیا ہے کہ ان کو کسی مفاہمت پر آمادہ کرو، کچھ دے کر، کچھ دے کر، کچھ اپنی بات منوا لو، کچھ ان کی مان لو، تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو. اس لیے فرمایا فلا تو ان کافری. اور میں نے اسی لیے حوالہ دیا تھا سورہ نون کی آیت کا بھی، بدو لو تدہنو فیدہنون. اے نبی، یہ تو چاہتے ہیں کسی طرح آپ ذرا ڈھیلے پڑیں، یہ بھی ڈھیلے پڑیں، لیکن نہیں، فلا تو نہیں تھا، آپ ہر چیز ان کا کہنا نہ مانیں، بلکہ ان کی بات پر کام نہ کریں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں. جیسے سورہ شورا کی آیت بھی زیادہ دن نہیں ہوئے کہ ہمارے ہاں بیان ہوئی ہے، واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءهم فلذلک فطر واستقم کما امرت ولا تتبع اہواءهم. تو فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. جہاد کرتے رہیے ان کے خلاف اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے. پھر میں نے تفصیل بیان کی تھی جہاد کے معنی، پھر جہاد کس کس چیز سے ہوتا ہے. جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالید ہے، جہاد بالقلب ہے. یہ تمام جو قرآن و حدیث میں جہاد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے اس کو انہوں نے احاطہ کیا تھا، لیکن اصل جو مضمون تھا کہ جہاد بالقرآن، گویا کہ حضور کی سیرت کے پورے مکی دور کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہاں جہاد قرآن کے ذریعے سے ہوا. اور ظاہر ہے وہ باللسان تھا، آج اس میں باللسان کے ساتھ بالقلم کا اضافہ ہو جائے گا، بالقلم کے ساتھ ویڈیو اور آڈیو کا اضافہ ہو جائے گا، ذرائع ابلاغ کا اضافہ ہو جائے گا. لیکن یہ سارے ذرائع اسی کے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، آپ نے مائکروسکوپ ایجاد کر کے ایک اعتبار سے اس صلاحیت کو بڑھا لیا، چھوٹی چیز کو دیکھ لیا. ٹیلیسکوپ ایجاد کر کے اس صلاحیت کو بڑھا لیا، بھی دور کی چیز کو بھی دیکھ لیا، لیکن دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے نا. تو جہاد تو ہے تو در حقیقت زبان سے، اصل شے زبان ہے، لیکن زبان کے ساتھ قلم، قلم کے ساتھ یہ آڈیو ویڈیو جو سارا اہتمام ہو رہا ہے. اب جس کے لیے کہ ایک اہتمام یہ بھی ہو رہا ہے، کون کر رہے ہیں؟ بامبے کے مسلمان کر رہے ہیں، پاکستان کے نہیں. یعنی میرے دروس کے ویڈیوز دکھائے جا رہے ہیں بمبئی میں، جب جو اس کا نام اب ممبئی کر دیا، بدل دیا، ممبئی ہے اب اس کا نام، بامبے جو انگریز نے رکھا تھا. اس میں کیبل ٹی وی پر ہر ہفتے دو میرے درس کے ویڈیو دکھائے جا رہے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے، اسلامک ریسرچ سینٹر جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں، 8,000 فیملیز ہفتے میں دو مرتبہ آپ کا درس دیکھ رہے ہیں. اور ان کا مطالبہ اب یہ ہے کہ آپ ہمیں اس معیار کے ویڈیوز تیار کر کے دیجئے کہ جن کو سیٹلائٹ پر ہم دکھا سکیں. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ دارالکفر میں. ابھی کچھ دن ہوئے میں نے کسی جگہ یہ آیت بھی کوٹ کی تھی، ان یکفر بہا ہاؤلاء. اے نبی، اگر اس قرآن اور اس کی آیات اور اس کی نعمت کا کی ناقدری کریں گے یہ آپ کی قوم کے لوگ، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری کرنے والے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کہاں یہ دعوت قرآنی جڑ پکڑ لے. بہرحال تو وہ عرض کر رہا تھا جہاد کس کس شکل میں، لیکن بالقرآن. اس جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ ہیں، جس کے لیے میں نے پچھلی مرتبہ ایک دن میں وہ کتاب کا شائع کرایا. اور میں نے کہا تھا یہاں سے کوئی ہمارے ساتھی جو ہے نہ جائیں بغیر اس کتاب سے کو لیے ہوئے، صرف 5 روپے کی شے تھی، لیکن مجھے دکھ ہوا ہے کہ بہت کم لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے. اب میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، 5 محاذ ہیں جس پر کہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو ایک تقسیم ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. ان میں سے 4 جو جہاد کے محاذ ہیں قرآن کے، ان کو علیحدہ کر دیجئے، اور ایک محاذ جو ہے خصوصی اہمیت کا اسے علیحدہ کر دیجئے. 4 محاذ کون سے ہیں؟ جاہلیت قدیمہ، مشرکانہ اوہام جو ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں، شفاعت باطلہ کا تصور جو ہمارے ہاں بھی موجود ہے. یہ تو وہ جاہلیت قدیمہ ہے جو اہل عرب میں بھی تھی اور ہر جگہ تھی، جس کی نفی قرآن نے بڑی وضاحت سے کی. نمبر 2، بے یقینی، کے بال پہ تو ہے اللہ کو آخرت کو، لیکن کچھ گہرائی، یقین والی گہرائی نہیں ہے. اس بے یقینی کو پر ختم کرنا یہ مرض ہے. علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی. یہ بھی نہ محکمی دل کی، نہ محکم دل کی نہ محکمی. تیسرا جہاد ہے نفس پرستی، اور چوتھا فرقہ پرستی. ان چار محاذوں پر قرآن مجید کے ذریعے سے جو جہاد ہوگا اس کے بارے میں دو باتیں نوٹ کر لیجیے. اس کے لیے ایک تو یہ کہ کام آسان ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے قرآن مجید سے، پچھلی مرتبہ جو میں نے مثال دی تھی، جیسے سمندر پہ اگر کہیں کوئی ٹینکر، آئل ٹینکر جو ہے وہ کہیں گر جائے، لیک کر جائے، تو جو سمندر تیل ہوگا اس کا وہ میلوں پھیلا ہوا ہوگا، سینکڑوں میلوں تک بھی پھیل جائے گا، لیکن ہوگا سطح پر، گہرائی میں نہیں ہوگا. تو سطح سمندر پر جس طرح تیل ہوتا ہے، قرآن مجید کا جو ذکر ہے، تذکر ہے، یاد دہانی ہے، یہ علوم جو ہے چار، یہ گویا کہ قرآن مجید کی سطح پر موجود. البتہ جیسے سمندر کی گہرائی میں اتر کر غوطہ زنی کر کے وہاں سے پھر موتی لے کے آتا ہے آدمی، یغوث البحر من طلب اللعالی ومن طلب العلا سہر اللعالی، جو شخص بھی موتیوں کا طالب ہوتا ہے اسے تو پھر سمندر میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے. یغوث البحر من طلب، حضرت علی کے اشعار رضی اللہ تعالی عنہ، ومن طلب العلا سہر اللیالی، جسے زندگی میں کوئی بلند مقام حاصل کرنا ہو اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی. ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی، اور جو شخص بغیر محنت کے چاہتا ہے کہ مجھے اونچا مقام مل جائے، وہ اپنی زندگی کو ایک ناممکن سی طلب کے اندر ضائع کر بیٹھتا ہے. اونچا مقام چاہیے تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، راتوں کو جاگنا ہوگا. ٹو برن مڈ نائٹ آئل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تو پھر آپ کو جلانا پڑے گا. تو بہرحال اگر سمندر میں سے موتی نکالو، وہ موتی والی بات میں بعد میں کروں گا. یہ چار جو امراض ہیں، یہ چار جو محاذ ہیں، ان کا جو جواب ہے یا ان کا جو تریاق ہے، ان کا جو علاج ہے، ان کی جو دوا ہے، وہ قرآن کی سطح پر ہے. اس کے لیے صرف دو کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک عوامی درس سے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو متعارف کرایا جائے کہ قرآن، قرآن تو توجہ کے قابل شے ہے، قرآن سمجھنے کی چیز ہے، قرآن میں تو علم ہے، قرآن میں حکمت ہے، قرآن میں ہدایت ہے. یہ صرف کتاب نہیں ہے کہ صرف اس کو کتاب مقدس کی طرح پڑھ کر ثواب حاصل کر دیا جائے یا پہنچا دیا جائے. عوامی اگر درس قرآن کے ذریعے سے یہ تعارف ہو جائے، یہ تعارف اگر ہو جائے گا تو کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے نکل آئیں گے کہ جن کے اندر طلب پیدا ہو جائے گی، پیاس پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تک انہیں پتا ہی نہیں تھا. ابھی تو انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ بس پڑھ لیا تو ڈالرا پڑھ کے ثواب حاصل کر لیا، بس باقی کہیں گر جائے زمین پر تو اس کے برابر علاج تول کر بھر صدقہ کر دیا، بس اللہ اللہ کیسے مرتے ہوئے شخص کو یاسین سنا دیا تھا، بہت بڑا کام. لہذا کیونکہ وہ انٹروڈکشن اس معنی میں ہوا ہی نہیں، تعارف اس طرح کا ہوا ہی نہیں، تو عوامی درس قرآن یہ لفظ وہ ہے کہ جو 1920 میں استعمال کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں میں 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم مانتا ہوں. عوامی درس قرآن 1920 میں، ابھی تو عوامی ٹرینز بھی ہوتی ہیں اور عوامی یہ بھی ہے، عوامی سلیوس بھی، اتنا بول کیا کچھ ہے، لیکن اس وقت عوامی درس قرآن، جس کا کہ اللہ کا شکر ہے کہ سب سے بڑا مظہر عتم جس کو کہنا چاہیے، وہ میرے ہفتے وار درس قرآن جو ہوئے، پانچ پانچ سو، سات سات سو آدمی جو کہ مسجد شہداء کے لیے جمع ہوتے تھے ایک بار. تو عوامی درس قرآن کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ لوگ متعارف ہو جائیں، چونکہ خوف میں یہ قابل قدر شے ہے، اس کے اوپر کچھ محنت صرف کرنی چاہیے. اب یہ کہ ان کو اس سے اٹریکٹ کر کے صرف یہ کہ عربی زبان کے اتنے قواعد سکھا دیے جائیں کہ اب جب وہ قرآن کو پڑھیں تو وہ ان کے ذہن اور ان کے دل پر براہ راست نازل ہو جائے. یہ لفظ نے خاص طور پر کیوں استعمال کیا؟ علامہ اقبال نے اپنے بچپن کا واقعہ بیان کیا ہے. ان کے والد ویسے تو تعلیم یافتہ نہیں تھے، شیخ نور محمد رحمہ اللہ جو بہت نیک صوفی منش انسان تھے، ایک روز علامہ کہتے ہیں بچپن میں کہ وہ مسجد سے فجر کے بعد آئے جب تو میں بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو ان کا کہ بیٹے تو قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ کچھ چوک سے گئے کیسے پڑھتا ہوں کیا جواب دے بچہ؟ پھر انہوں نے خود کہا بیٹے یہ قرآن اس طرح پڑھا کرو گویا کہ یہ خود تم پر نازل ہو رہا ہے. اب اس جملے سے اندازہ کیجئے کہ اس شخص کی چاہے وہ تعلیم یافتہ نہیں تھا اس کے اپنے فہم اور اپنے جو بھی اس کے ذہن کی رسائی کہاں تھی. یوں سمجھو کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. تم مخاطب ہو اسے. اسی لیے اقبال نے وہ شعر کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. اب ضمیر کہتے ہیں کس سے کو جو چھپی ہوئی ہے یہ ضمائر پروناؤنس میں تم یہ کیا ہے ضمائر ہے ضمیر چھپی ہوئی ہے. تو وجود انسانی کی دو چیزیں ہیں چھپی ہوئی ایک اس کا ذہن ہے اور ایک اس کا قلب ہے. عام طور پر ہم ضمیر کا لفظ قلب کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ذہن بھی جو بھی باطنی شخصیت ہے انسان کی باطنی شخصیت ایک ظاہر ہاتھ پاؤں نظر آ رہے ہیں آنکھیں ہیں کان ہیں یہ باطنی شخصیت جو ہے اس کی اس کو عام طور پر دو چیز تعبیر کرتے ہیں کہ اس کا ذہن اور قلب. اب یہ ذہن اور قلب پر براہ راست قرآن کا نزول ہو جائے کوئی بیریئر ترجمے کا نہ ہو آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا پھر دیکھا نمبر ہاں نمبر سات دیکھو حاشیے میں ہو گیا ٹوٹ گیا تسلسل ختم ہوا تاثیر نہیں رہے گی. تاثیر جو ہے انسپیریشن جو قرآن کی آتی ہے وہ صرف اس طرح آتی ہے کہ براہ راست آپ پڑھتے جائیں اور یہ آپ پر نازل ہوتا جائے پڑھتے جائیں آپ کے ذہن پر آپ کے قلب پر جیسے ہلکی ہلکی بارش کا ترشح ہوتا ہے فوار پڑتی ہے ایسے ہی وہ آپ کے باطن میں فوار کے معنی جو ہے نازل ہوتا چلا جائے. اس کے لیے عربی زبان کے بنیادی قواعد آنے چاہیے بس اس سے زیادہ کی کسی بڑی محنت کی ضرورت نہیں. نتیجہ کیا نکلے گا مشرکانہ اوہام ان کا کی نفی ہو جائے گی شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو جائے گی بے یقینی ختم ہوگی یقین پیدا ہوگا جب یقین پیدا ہوگا نفس پرستی وہ جو کشتن ابلیس جو ہے کار مشکل است جہاں کے اونگو مندر آبا کے دل است کشتن آباشم مسلمان اشکنی کشت شمشیر قرآن اشکنی اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور پھر وہ کہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو سمجھا ہوا اصل دین وہ ختم ہو جائے گا اصل دین قرآن کے ذریعے سے سامنے آ جائے. اصلی دین تو یہ ہے ہم نے یہ نور اور بشر کا جھگڑا جو ہے وہ لمبا چلا رکھا ہے علم غیب کا ہی مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے میں نہیں آیا حضور کا سایہ تھا کہ نہیں تھا اسی پہ بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی سایہ ہی ہے. ابھی حال ہی میں نے ویسے بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم دین کا اس پر مضمون کیا کتاب پڑھی ہے بہت خوشی ہوئی ہے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بڑے محققانہ انداز میں اس خیال کی نفی کی ہے حالانکہ وہ خود بریلوی مکتب فکر کے آدمی کہتے یہ بات غلط ہے حضور کا سایہ نہیں تھا نہ عقل سے ثابت تھا نہ نقل سے ثابت حضور کا سایہ تھا. بہرحال یہ مسائل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسائل میں پڑے ہوئے اس حوالے سے جب معلوم ہوگا قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے کوئی اور باتیں بیان کر رہا ہے قرآن کی تو کوئی مباحث ہی اور ہے یہ تو ہے ہی نہیں تو وہ فرقہ پرستی کی تلخی ختم ہو جائے گی. اختلاف ہے وہ رہے تھوڑا بہت وہ اختلاف تو صحابہ میں بھی رہا. یہ چار کام تو جیسا کہ میں نے عرض کیا الحمدللہ بڑے پیمانے پر ہماری جو محنت ہے وہ ہوئی ہے اس میں بلکہ میں آج اس میں اضافہ کر رہا ہوں 300 جمع 30 یہ جو پورا رجوع القرآن کا پروسیس ہے ایک ڈائمنشن اس کی ہے کہ 300 سال سے یہ ہندوستان میں جاری ہے یہ شاہ ولی اللہ کے شروع کرنے والے اس کی پوری تاریخ ہے جو میں نے مرتب کر کے اس کتاب میں لکھ دی ہے دعوت رجوع القرآن. شاہ ولی اللہ نے اردو میں ترجمہ فارسی میں ترجمہ کیا الفاظ الکبیر لکھی پھر ان کے دو بیٹوں نے اردو کا ترجمہ کیا جو آج تک مسترد ترین ترجمہ ہے پھر ان کے ایک بڑے بیٹے نے تفسیر لکھی تفسیر عزیزی شاہ عبد العزیز نے یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے جو پھر ہوتے ہوتے بڑے پیمانے پر پھیل کر مختلف شاخیں اس کی ہو گئیں اور شاخیں ہو کر وہ ایک جو بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر بڑے پیمانے پر قرآن کا چرچا ہوا علم تفسیر کا چرچا ہوا پھر اس میں یہ 30 برس کی جو ہماری محنت ہے یہ میرے در سے قرآن پھر ان کے انجمن خدام القرآن قرآنی تربیت گاہیں اور قرآن کانفرنسز اور قرآن آڈیٹوریم اور قرآن ایک سالہ رجوع قرآن کورس 2 سالہ قرآن کورس یہ ساری چیزیں دورہ ترجمہ قرآن 6-6 گھنٹے جاگ کر رات کو یہ سارے کام جو ہیں اس میں یہ کام بڑے پیمانے پر حضور جگہ ہو گیا، اس میں ایک کمی رہ گئی تھی مجھ سے، وہ یہ کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ سارا کارنامہ میں اپنا ذاتی بیان کر رہا ہوں. پہلے تو یہ کہ اصل کام تو وہ ہے الفضل للمتقدم، 300 برس سے جو چلا آیا، وہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں، انہیں کا فیضان ہے، شاہ ولی اللہ، ان کے خاندان، اس کے بعد اور جو بزرگان دین ہیں، تفاصیل میں نے لکھی ہے پوری. دوسرے یہ کہ میں نے بھی اگر کچھ کیا ہے تو صرف میں نے تو نہیں کیا، میرے ساتھ لوگ ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، لوگوں نے اپنے کیریئر چھوڑ دیے، پروفیشن چھوڑ دیے ہیں، تعلیم و تعلم قرآن میں لگ گئے ہیں، بہت سے لوگوں نے اس میں مال خرچ کیا ہے، پیسے لگائے ہیں، تبھی یہ قرآن آڈیٹوریم بن گیا، قرآن کالج بن گیا، قرآن اکیڈمی بن گئی. ایک پیسہ بھی اس میں کسی حکومت کا نہ حکومت پاکستان کا اور نہ کہیں باہر کا، ایک پیسہ نہیں کہ جس کی ہم نے کبھی بھی کوئی خواہش کی ہو، ایک پیسہ. کبھی کسی کو بلا کر صدارت کرائی ہو، کبھی کو انوائٹ کیا ہو کہ آئیے اور ہمارا ادارہ دیکھنا. بہرحال میں اس میں اللہ کا شکر تو سب سے اول ہے، اس کے بعد یہ کہ ان ساتھیوں کا جنہوں نے انفاق مال کیا یا انفاق وقت کیا یا انفاق نفس کیا، اپنے کیریئرز چھوڑے، اپنے پروفیشنز ترک کر دیے، ہم وقت دو تعلیم و تعلم قرآن میں لگے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہ اس کا چرچا بہت ہو گیا، ایک پیاس پیدا ہوئی ہے. اس کے دو نتیجے نکلے ہیں، ایک نتیجہ بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، کہ اب قرآن مجید کے لیے انسٹیٹیوٹس اور قائم ہو رہے ہیں، عربی زبان کی تدریس کے لیے ادارے بہت قائم ہو رہے ہیں، پہلے کہیں کسی کا وجود ہی نہیں تھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے پیمانے پر چرچا ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی شے ہو، اس کی پیاس پیدا ہو جائے تو جہاں ڈیمانڈ پیدا ہوگی سپلائی ہو جائے گی، ایک خواہش پیدا ہوگی اس کے لیے جو چیز مطلوب ہے وہ پیدا ہو جائے گی. تو بہت، جیسے میں نے عرض کیا تھا، قرآن انسٹیٹیوٹ، اور اس میں کچھ ڈاکٹر حضرات ہیں جو بڑے ہی انہوں نے اشار بھی کیا ہے، محنت کی ہے، ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، اور ڈاکٹر منور حیات صاحب ہیں، ان لوگوں نے محنت کی، ادارہ بنایا، بڑا اچھا چل رہا ہے، سینکڑوں لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں، عربی کے اخبار پڑھ رہے ہیں، ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے جو ہو رہی ہے. لیکن اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکلا ہے، جب ڈیمانڈ ہو تو سپلائی ہوتی ہے، کچھ کاروباری لوگوں نے اسے کاروبار بھی بنا لیا. اپنی اپنی ذہنیت ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی پہنچ ہے، کوئی دین کے ذریعے سے دنیا کما لیتا ہے، کوئی دنیا کے ذریعے سے دین کما لیتا ہے، یہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں چلیے کاروباری منفعت کچھ وہ حاصل کر لیں، لیکن عربی پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن حفظ کرا رہے ہیں، قرآن نازہ پڑھا رہے ہیں، یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں خدمت ہے. لیکن جو اصل بات تھی جو میں نے پچھلی مرتبہ کہی اور آج اس پر توجہ دلا دی، پانچواں محاذ جو ہے اس جہاد بالقرآن کا، وہ بڑا کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، اور آج کی دنیا میں سب سے بڑھ کر ضرورت اس کی ہے، وہ ہے جاہلیت جدیدہ کا کریات فراہم کرنا قرآن سے. جاہلیت جدیدہ کے اجزائے ترکیبی کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، لیکن جو بات میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہی تھی دوہرا دوں، اگر صرف عربی سمجھ کر اور قرآن کو پڑھ لینے سے اور قرآن کو براہ راست سمجھنے سے حل ہو جائے معاملہ، تو عالم عرب میں تو بڑا اسلام ہونا چاہیے. عالم عرب میں فرقہ پرستی نہیں ہے الحمدللہ، عام طور پر وہاں پر یہ جو مشرکانہ اوہام ہے وہ نہیں ہے الحمدللہ، وہ چیزیں تو ہیں وہاں پر، کیونکہ جو جس کے لیے ہمیں یہاں کچھ عربی سکھانی پڑے گی تاکہ براہ راست قرآن سمجھ لے، وہ انہیں تحصیل حاصل کے درجے میں جس کو کہا جائے گا وہ انہیں پہلے سے حاصل ہے، عربی زبان ہے، لہذا وہ چاروں محاذ پر تو آسانی سے ان کو کام کرنے کا موقع ہے، کوئی محنت طلب نہیں ہے. پانچواں محاذ جو ہے باطل نظریات، اور یہ آپ سمجھ لیجئے باطل نظریات کے اعتبار سے وہ بیچارے عالم عرب کا مسلمان ہم سے کہیں زیادہ دباؤ میں رہا ہے. ہمارے پاس تو یورپ بہت دیر میں آیا ہے، اور ہمارا یورپ سے فاصلہ اتنا تھا کہ ہمارے شاہ صاحب، جسے پنجابی میں ٹاوا کہتے ہیں، کوئی جاتا تھا برطانیہ پڑھنے کے لیے، ان کا تو کیا ہے، خلیج کے مانند ہے بحرو، یہ جو بحیرہ روم ہے اس کے سر کے اوپر فرانس صاحب تشریف فرمائے، اٹلی صاحب تشریف فرمائے، وہ تو بہت کچھ سمجھیے کہ ان کا ان پر جو دباؤ آیا مغربی تہذیب کا، مغربی ثقافت کا، مغربی کلچر کا، مغربی نظریات کا، مغربی تمدن کا، وہ دباؤ بہت زیادہ، ہم پر وہ دباؤ کم آیا ہے، بعد میں آیا ہے.
اس حوالے سے جو اصل رونگ ہے وہ کیا ہے، وہ جو ذہنوں میں غلط نظریات بیٹھے ہوئے،
ڈارون نے آ کے دھجیاں بکھیر دی، تخلیق آدم کا مسئلہ ہی کیا تم لیے پھرتے ہو، آدم اور ابلیس والا کہاں سے بنا تھا وہ، کہاں تخلیق ہوئی تھی اس کی، یہ تو ایولیوشن ہے، اب سارا معاملہ صاف ہو گیا، ترجمہ آپ پڑھ لیجیے، آپ جب تک اس اکتے کو حل نہیں کریں گے پڑھنے والا کیا کھڑا رہ جائے گا، فرائیڈ نے آ کے ندیاں بکھیر دی، اصل ہے سیکس ہے، اصل چیز تو یہ ہے، باپ اور بیٹی کی محبت بھی سیکس کی بنیاد پر ہے اور ماں اور بیٹے کی محبت بھی سیکس کی بنیاد پر، اب وہ چیزیں آئی ہیں ایسے دلائل کے ساتھ، اتنے اس کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے اور سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے، سائنس نے جس تیزی کے ساتھ ایکسپلوژن جسے کہا جاتا ہے ترقی کی ہے، مائکروسکوپ ایجاد ہو گئی، ٹیلیسکوپ ایجاد ہو گئی، کائنات میں نگاہیں کھل گئیں اور جو باطنی چیزیں تھیں وہ آشکارا ہو گئی، اب ہمیں معلوم ہے کہ کیا جراثیم ہوتے ہیں اور کیا یہ وائرس تک بات جا رہی ہے، اس سے بھی آگے جا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ نظریات ہیں، وہ نظریات مارکس کا نظریہ ہے، وہ نظریہ مالتھوس کا نظریہ، یہ سارا جو ہے ایک شخص نے نظریہ پیش کیا، اسی پر یہ ساری تحریک دنیا میں چل رہی ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، تحدید آبادی ہونی چاہیے، صرف ایک مفکر کے فکر کا جو ہے یہ نتیجہ ہے، پولیٹیکل سائنس ہے تو وہ اس میں میکیاویلی ہو یا کوئی اور ہو، ان کے نظریات ہیں، وہ فکر ہے جو پھیلا ہوا ہے، یا پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر والٹیئر اور روسو کے افکار ہیں چھائے ہوئے، فلسفے کے میدان میں لاجیکل پازیٹیوزم ہے، ایگزسٹینشلزم ہے، امپیریسزم ہے، اور چلتے جائیے، اب تو جو آگے لنگوسٹکس معلوم ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کی نفی ہے، پھر ایگنوسٹسزم ہے، اسکیپٹسزم ہے، یہ سارا طوفان ہے، اس کا علاج اگر نہیں ہوتا تو یہ باقی چار بہادروں کا کام بھی عوامی سطح پر کچھ نتائج تو دکھا دے گا، فیصلہ کن طور پر کسی خطے ارضی میں نظام کو بدلنا ممکن نہیں ہے، تہذیب غالب ان کی ہے، فکر غالب ان کا ہے، فلسفہ غالب ان کا ہے، ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، سائنس میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، یہ جو جدید جو ہے جاہلیت، اب اس کے دو اجزاء ہیں، ایک ہے سائنس، سائنس اصل جاہلیت نہیں ہے، فزیکل سائنسز، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، جیولوجی ہے، زوالوجی ہے، باٹنی ہے، ایمبریولوجی ہے، بچلتے جائیے نوان کتنی شاخیں ہیں، کتنی ہر علم کی کتنی شاخیں ہیں، کیمیکل کی، کیمسٹری کتنی شاخیں ہیں، اور پھر فزکس کی کتنی شاخیں، بے شمار، اس میں کوئی کفر نہیں ہے، یہ تو اس کائنات کا مطالعہ کیا ہے، ایکسپیریمنٹیشن سے اس کا کچھ نظریات ہوتے ہیں شروع میں کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور لیکن جب وہ پروو ہوتا ہے، جب اس کو کہ آپ نظریات کے جو ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے ان کی ویریفیکیشن ہو جائے، بس ماننا پڑتا، اور ان میں کوئی کفر نہیں، لیکن اصل دوسرا طرف ہے، فلسفہ، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، جنہیں ہیومینٹیز کہا جاتا ہے، یہ ہے ساری جہاں پر کہ قیامت باتیں ہوتی ہیں، سائیکالوجی، فلاسفی، سوشولوجی، یہ ہیں سارے وہ میدان کہ جن میں آ کر جو ہے اصل گمراہی، اصل کفر، اصل شرک، اصل الہاد، جس کے نتیجے میں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، اور اسی لیے آپ نوٹ کر لیجئے، آج آپ کو اکثر و بیشتر جو ریلیجس ایکٹیوسٹ ملیں گے، جتنی احیاء تحریکیں ہیں ان میں فعال لوگ، جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے کون ہیں؟ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کیوں؟ ان کا نظریاتی سطح پر تصادم ہوا ہی نہیں، نظریاتی سطح پر آ کر تصادم ہوتا ہے فلسفہ پڑھنے والے کا، لٹریچر پڑھنے والے کا، سوشولوجی پڑھنے والے کا، پولیٹیکل سائنس پڑھنے والے کا، اکنامکس پڑھنے والے کا، ہسٹری پڑھنے والے کا، جن کا آ کے نظریاتی تصادم ہوتا ہے، اکثر و بیشتر جو اس میدان میں گئے، کیجوئلٹی ریٹ بہت ہائی ہے، ایمان بچانا مشکل، جو گیا گیا، الا ماشاء اللہ، شاس کوئی، ہاں اب اس میں ڈاکٹری میں کیا ہے، یہ دوا ہے، یہ بیماری ہے، یہ فلاں یہ ہے، یہ بالکل نظریاتی تصادم تو ہے ہی نہیں، انجینئر ہے کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا ہال ہے، اس میں کتنا خلیہ لگنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا اس کی کنسٹرکشن کرتے جائیے، مشین ہے، اس میں کوئی نظریاتی تصادم نہیں ہے. لہذا وہاں پر جو ہے وہ سروائیول ریٹ بہت زیادہ ہے، لیکن جو آئے نظریاتی تصادم میں، ادب، فلسفہ، نفسیات، سائیکالوجی، فلاسفی، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشولوجی، یہ آ کے مارے جاتے ہیں. یہ ہے اصل چیلنج عصر حاضر کا. اس چیلنج کا تقاضا تھا جو میں نے کہا تھا پچھلی مرتبہ، میں نے دو الفاظ استعمال کیے تھے، تطہیر و تعمیر فکر. فکر انسانی کو ان ناپاک چیزوں سے پاک کرنا، طہارت، تطہیر اور تعمیر، اس کی ایمان کی بنیادوں پر تعمیر. اب یہ دو الفاظ کے حوالے سے مجھے وہ رومی کا شعر یاد آ گیا، گفت رومی ہر بنائے کہنا کا بادا کنن، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کنن. رومی نے یہ بات بڑی پتے کی کہی ہے، وہ خود اپنے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، گفت رومی، رومی نے کہا ہے یہ بات، سمجھ لو. جیسے مجھے ایک صاحب نے لطیفہ سنایا تھا کہ حکیم اجمل خان صاحب کے زمانے میں، اس وقت جو بھی شاید امیر عبد الرحمان ہوں جو افغانستان کے بادشاہ تھے، ان کی والدہ شدید بیمار تھی، سارے وہاں کے اطباء نے علاج کرا لیا، سب کر لیا، پھر انہیں پتا چلا حکیم اجمل خان ہے دلی میں، ان کی کوئی بڑی صداقت اور ان کی مہارت، انہیں بلایا گیا، انہوں نے ابھی دیکھی نسخہ لکھا، نسخے میں وہی چیزیں لکھی تھی جو وہاں پہلے سے استعمال کرا رہے تھے. ان کا بادشاہ نے کہ یہ ساری چیزیں تو ہم استعمال کر چکے. ان کا جملہ بڑا پیارا تھا، بدست اجمل خان بخور، اب وہی چیزیں اجمل خان کے ہاتھ سے کھاؤ، چیزیں وہی ہیں، ہاتھ اجمل خان کا. اب کوئی تھوڑا سا باریک فرق ہوگا اور شفا ہو گئی. کہ اسی طریقے سے رومی نے کہا ہے، گفت رومی ہر بنائے کہنا کا بادا کنن، ہر پرانی تعمیر کو جو کہ بہت خراب ہو چکی ہے، اگر اسے اثر نو آباد کرنا ہو تو اولا تعمیر را ویرا کن، پہلے اس کو گرایا کرنا ہے، پہلے تخریب کرنی پڑتی ہے پھر تعمیر ہوگی. تو یہ تخریب فکر حاضر، جیسے تطہیر کہہ لیں، پاک کرنا. اس لیے کہ یہ صرف کل کا کل، آپ یہ نہیں کہہ سکتے باطل ہی باطل ہے. اس میں جو فزیکل سائنسز کے ایلیمنٹ ہیں وہ تو الحق ہے، اس کے باطل ہونے کا کیا سوال ہے؟ وہ تو اس کے اوپر جو ردے چڑھ گئے ہیں، جو اس کے اوپر غلاف آ گئے نظریاتی، وہ باطل ہیں. اسی لیے علامہ اقبال کی عظمت کو میں مانتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ موجودہ جو ہے مغربی تہذیب کا جو فکر ہے، اس کی انر کور خالص قرآنی ہے. یہ تو اوپر کے ملبے ہیں، اوپر جو چڑھے ہوئے ہیں، دی ڈیزلنگ ایکسٹیریئر آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے لگوں کی ریزہ کاری ہے. لیکن اندر وہ مانتے ہیں، انر کو اس قرآن کو. تو یہ سائنس کی ہے، فزیکل سائنس تو کفر نہیں ہے، یہ تو ان کا تانا بانا، اس کے اوپر جو فکری تانا بانا بن دیا گیا ہے، نظریاتی ہے، وہ ہے کفر. اب اس میں آپ کو تجزیہ کرنا پڑے گا، تطہیر کرنی پڑے گی. تطہیر کا مطلب ہے نجاست لگے اس کو پاک کیجیے، اس کو نجات دلا دیجیے، اس شے کو ختم تو نہیں کرنا ہے. علم انسانی بہت بڑی گفٹ ہے اللہ کی، یہ تو اللہ نے یہ آدم کو دی تھی، علم آدم الاسماء کلھا، یہ تو اسی کا ظہور ہے. بڑی پیارا جملہ ہے کہ جو مولانا میں ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے بیان کرتا رہا ہوں، شاید یہ کسی اور کا بھی ہو، دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ، ان دونوں میں تصادم کیسے ممکن ہے؟ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، فعل ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ چلا رہا ہے، اسی کا فعل ہے، اس کا عمل ہے. دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام قول اور فعل میں تضاد ہو سکتا ہے؟ یہ تو تکاثر عنہ افہام الرجالی والی بات ہے، امام شافعی کے الفاظ میں، لوگوں کے ذہن پیچھے رہ گئے، سمجھ نہیں پائے ہیں، جس میں کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ تصادم ہے سائنس میں اور مذہب میں. جب یہ علم مثل قرآن لاکن تقاثر عنہ افہام الرجالی، یہ تطہیر فکر اور تعمیر فکر. اور آج اس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک جدید قرآنی فکر کی تدوین، یہ اس دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جدید سائنسی نظریات جو صحیح ہیں ان کی مطابقت نظریات جو ہیں ان میں سے جو حصہ صحیح ہے اس کو رکھا جائے، باقی کو نکالا جائے. لیکن جس کو نکالے یہ یحیی من حی عن بینت ویہلک من ہلک عن بینت، کسی شے کی نفی ہو تو دلیل سے ہو، اس چیز کو داخل کیا جائے تو دلیل سے کیا جائے. یہ دلیل کے ساتھ فکر جدید کے غلط عناصر کا ابطال اور دلیل کے ساتھ فکر نو اسلام کی، علامہ اقبال نے اسی لیے اپنی کتاب کا نام تھا جسے میں پرائمر کہتا ہوں، یہ پہلا کام ہے جو اس سنت میں ہوا ہے، پوری عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر پہلا کام جو اقبال نے کیا ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، فکر اسلامی کی تعمیر جدید. اور وہ تعمیر جدید کے لیے تخریب کرنی پڑے گی قدیم کی، تخریب سے بھی مراد یہ نہیں کہ سارا ختم کر دیجئے، ریجیکٹ کر دیجئے، ہول سیل ریجیکشن نہیں، اس فکر کے اندر جو ایلیمنٹ صحیح ہیں قرآن کے مطابق ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے دلیل کے ساتھ جو اس کے باطل حصے ہیں ان کی نفی کی جائے، اور یہ کہ اس کے جگہ پر صحیح چیز لا کر قرآن مجید سے مستنیر ہو کر ذہنوں کو منور کر کے صحیح شے شامل کی جائے. یہ ہے در حقیقت پہلی ضرورت دور حاضر کی. اور دوسری ضرورت بھی نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید کے جب عام آدمی بھی پڑھتا ہے، میں اب پھر لوٹ رہا ہوں تذکر کی طرف، اس گہرائی میں گائے بغیر وہ بھی دیکھتا ہے کہ قرآن تو للکارتا ہے جا بجا جہاد کے لیے، قرآن تو کہتا ہے دین میں داخل ہو تو پورے ہو، قرآن کہتا ہے تو ہمارے دین کے ایک حصے کو مانو گے اور ایک کو نہیں مانو گے تو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیں گے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. قرآن تو کہتا ہے جہاد کرو، قتال کرو، اللہ کے دین کو غالب کرو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اب اگر آپ پڑھتے ہی رہیں اور ترجمہ ہی سیکھتے رہے اور پڑھتے ہی رہے، لگے رہے اپنے دھندوں میں، اپنی منٹنگ مشین سے، کسی کا پروفیشن منٹنگ مشین ہے وہاں سے وہ پیسے بنا رہا ہے، کسی کا کاروبار منٹنگ مشین ہے، دن رات ساری فکر جو ہے دماغ کی ذہن کی اسی میں لگی رہی ہے، یہاں کیا ہوگا؟ شخصیت سپلٹ ہو جائے گی، ہول سم پرسنالٹی نہیں رہے گی، آدمی اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے گا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن تو مجھ سے کچھ اور مانگ رہا ہے، قرآن تو کہتا ہے باطل کو للکارو، تن من دھن لگاؤ. اگر اس ہر چیز کے طرف نہ لایا جائے تو یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا بس ایک کلٹ بن جائے گا، کوئی حیثیت نہیں. بلکہ ذرا بھی باز امیر انسان اگر ہوگا جس کے اندر واقعتاً اپنے آپ کو بھی سینسر کرنے کا مادہ موجود ہو، اپنا بھی وہ تجزیہ کر سکے، سیلف کریٹیسزم کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے سامنے خود ذلیل ہوگا. وہ بد نصیب جو گر جائے اپنی آنکھوں سے، تم اپنی آنکھ پہ کیسے اسے بٹھاؤ گے؟ نعیم صدیقی صاحب کی نظم ہے کوئی کم سے کم 40-50 برس سال پرانی، 40 سال پرانی تو ہے یہ، اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہہ رہے تھے تمہارے واسطے ساٹن کا سوٹ سل نہ سکا، 18 سال انہیں حسرتوں میں بیت گئے، میرے پاس قلم تھا، میرے پاس زبان تھی، میں بھی قلم اور زبان کو بیچ کر پیسے بنا سکتا تھا. وہ جو میں نے بتایا، آج بھی کچھ لوگ جو ہیں کمرشلائز کر رہے ہیں اس کو. اب پیاس پیدا ہو گئی ہے قرآن پڑھنے کی اور قرآن سیکھنے کی اور قرآن جو ہے ترجمہ سیکھنے کی، تو کمرشلائزیشن کا بڑا معاملہ چل پڑا ہے. تو میں بھی کر سکتا تھا، میں پوری نظم بھی سنا سکتا، لیکن یہ کہ میں یہ کر سکتا تھا، میں یہ کر سکتا تھا، میں یہ کر سکتا تھا، مگر یہ سوچ تو لو، میرے ضمیر کی جب روح کر گئی پرواز تو ایک ناش کو بنٹھن کے کیا دکھاؤ گی؟ وہ بد نصیب جو گر جائے اپنی آنکھوں سے، تم اپنی آنکھ پہ کیسے اسے بٹھاؤ گی؟ جب آپ اپنی ضمیر کے سامنے خود ذلیل ہو جائیں، قرآن تو کہہ رہا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ رسم خانقاہی ہے، فقط اندوہ دلگیری، قرآن تو کہتا ہے، اقبال نے صحیح ترجمانی کی ہے. لہذا دوسری سے حرکت تحریک یہ نہیں ہوگی تو یہ بوسیدہ ہو جائے گا، بے جان ادارے ہوں گے، بس اللہ اللہ کلٹ ہے، ادارے بن جاتے ہیں چلتے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کی معاش کا بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ہابی بن جاتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک طرح کی دلچسپ مشغولیت کا سلسلہ بن جاتا چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ جب تک یہ دو شے نہ ہو، نمبر ایک جاہلیت جدیدہ کے ساتھ پنجہ آزمائی نور قرآنی کی روشنی، اور نمبر دو تحریک اور حرکت، انقلابی حرکت جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے. ورنہ پھر یہ کہ ہوتا کیا ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو اولاً تو جمود تاری ہوگا، اور جمود سے آگے بڑھ کر ایک اور شہ تاری ہو جائے گی، ریورس گیئر لگ جاتا. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، اگر حرکت آگے نہیں ہوگی پیچھے ہو جائے گی، پھر ریورسل ہوگا. فکر کی اگر کوئی نسائی ہو بھی گئی تھی وہاں سے بھی محرومی ہو جائے گی. کہلا یعلم من بعد علم شیء، وہ ہو جائے سچ میں. جبکہ حرکت اگر ہے اور ساتھ وہ فکر ہے تو یہ ہے وہ شے جسے اقبال نے کہا ہے کہ عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. اگر کوئی طوفان آ رہا ہے تو طوفان کا مقابلہ تو جوابی طوفان سے ہوگا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، جب فکر جدید جو قرآن کی بنیاد پر ہمیں چاہیے، آج کا میرا عنوان تھا کہ اس کے چار اجزاء لازم ہیں جن میں پھر امتزاج بھی ہونا چاہیے. وہ چار اجزاء کون سے ہیں؟ نمبر ایک، اسلاف کے ساتھ ربط باقی رہنا چاہیے، ورنہ کٹی ہوئی پتنگ ہوں گے یا بے لنگر کے جہاز ہوں گے، لہروں کے رحم و کرم پر جدھر چاہے لے جائے. اسلاف بہت ضروری، ورنہ نقشہ وہ ہو جائے گا جو سورہ حج میں آیا ہے، کانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. اور یہ اسلاف کے ساتھ فکر قرآنی کے حوالے سے جڑے رہنا دو پہلوؤں سے ہے، ایک احکام القرآن شریعت، اس کا علم اسلاف سے بھی تھی. اجتہاد ضرور کیجیے جہاں کوئی نیا مسئلہ ہو، لیکن جہاں نیا مسئلہ نہیں ہے اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر. سب سے بڑا اجتہاد کا دعوے دار جو ہے علامہ اقبال، وہ بھی کہہ رہا ہے اقتدا بر رفتگاں، جو جا چکے جن کی نیت کا ہمیں معلوم ہے کہ اردو فساد نہیں تھا، آج جو ہے پتہ نہیں اس کی نیت کیا ہے، جو کہہ رہا ہے بڑھ چڑھ کر باتیں تو کر رہا ہے، بڑے ملمے کی باتیں کر رہا ہے، بڑا یہ عالم و فاضل بھی بنا پھرتا ہے، ابو الفضل اور فیضی بنا پھرتا ہے، لیکن اس کا اندر کیا ہے کیا پتا. تو جا چکے ان کا اندر معلوم ہو چکا کہ کیا تھا. اقتدا بر رفتگاں محفوظ تھا، احکام شریعت کے اندر اسلاف سے جڑا. دوسری شے جو علم توحید یا علم الایمان ہے، جس کا کہ عنوان ہمارے یہاں بعد میں بن گیا ہے، تصوف، اس کی چاشنی ہے، اس کی مٹھاس ہے، اس کی ایک لذت ہے، جس کو حلاوت ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے. حلاوت ایمان، ایمان کی مٹھاس وہ کہاں سے ملے گی؟ یہ دو چیزوں کے اعتبار سے ہم محتاج ہیں اسلاف، اس سے رشتہ نہیں کٹنا چاہیے. فکر جدید کے اعتبار سے علم جدید، سائنس، فزیکل سائنسز، اور پھر جدید نظریات، ان دونوں کے اوپر دسترس ہونی ضروری ہے، تب نفی ہوگی اس کی. اور قرآن مجید پر تدبر کا سائنٹیفک انداز ہونا چاہیے، غور و فکر کس طریقے سے کریں، کیا تفسیریں پڑھ لینے سے ہو جائے گا کام. اقبال نے نہایت خوبصورتی سے کہہ دیا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. دو ٹاپ کی یہ ہیں تفسیریں، عقلی منطقی اعتبار سے امام راضی سے آگے کوئی نہیں گیا آج تک، اور عربی صرف اور نحو اور گرامر اور شعر جاہلی کے اعتبار سے علامہ زمخشری سے آگے کوئی نہیں گیا.
صاحب کشاف، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. آج کا قرآن آپ کو اس کے اندر غوطہ زنی کرنی پڑے گی، آج کے فکر کے جو ذرائع ہیں ان سے مسلح ہوگا. آج کل کتنی غوطہ زنی ہوتی ہے، کیا کچھ لگا ہوتا ہے، ان کے آکسیجن کا تعلق بھی قائم ہے، یہ بھی قائم ہے، وہ بھی قائم ہے، کبھی تو جاتے اتنے نیچے، کئی کئی گھنٹوں جو ہے وہ نیچے سمندر کے اندر سیر کر رہے ہیں. یہ دو چیزوں کے امتزاج سے، اور پھر تدبر قرآن، اور نمبر چار انقلابی حرکت، جامد نہیں، جامد علم نہیں، حرکت، جہاد فی سبیل اللہ جس کا کہ عنوان. اب میں جیسے کہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے تحدیث النعمہ عرض کیا تھا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. الحمدللہ میں نے انہی چار سورسز کو معین کیا ہے اپنے مطالعہ قرآن، اپنے فکر قرآنی، اپنے قرآنی سوچ کے حوالے سے، کہ میرے دو شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن، ان کا ترجمہ قرآن اور پانچ پاروں کی ان کی اپنی تفسیر، اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے بقیہ پورے قرآن کی حواشی مکمل کی. ان دو شیخین کے حوالے سے میں اسلاف کے ساتھ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ مضبوط کنڈا جو ہے اسلاف کے ساتھ جوڑنے والا، وہ میرے یہ دو شیخین ہیں. حرکت تحریک، اس میں دو ابوین ہیں میرے، دو باپ ہیں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ شیخ الہند، شیخ الاسلام، پہلے اور آخری شیخ الاسلام تھے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شاید اسی لیے انہیں بنایا گیا اور شیخ الاسلام کے، میرے لیے دو شیخ تو وجود میں آ جائے نا، اس کے بعد تو کوئی شیخ الاسلام ہی نہیں. دو ابوین، ابو الاعلی ابو الکلام، ابو الکلام کا ترجمان القرآن، ابو الاعلی کا رسالہ ترجمان القرآن، ابو الکلام کی حزب اللہ بیعت کی بنیاد پر، ابو الاعلی کی جماعت اسلامی ایک دستوری بنیاد پر، حرکت، حکومت الہیہ کا قیام، جد و جہد، اجتماعی سعی. تدبر قرآن میں دو ہی این ہیں میرے رہنما، مولانا فراہی، مولانا اصلاحی. مولانا اصلاحی ابھی زندہ ہیں لیکن بہت علیل ہیں، صاحب فراش ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے. اللہم اشفه وارحمه ویسر له امره. علم طبیعت، جدید جو علوم ہے، سائنس، فکر، فلسفہ، اس میں دو ڈاکٹرین ہیں جو میری سورسز ہیں، ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین. دو شیخین، دو ابوین، دو ہی این، دو دکترین. ڈاکٹر رفیع الدین کے قرآن علم جدید نارکے کی کتاب، ان میں سے ہر ایک سے مجھے کہیں کہیں اختلاف ہے. یہ بات آپ نہ سمجھیے کہ میں کسی کا بھی کوئی مقلد جامد ہوں، نہیں. لیکن یہ میرے چار سورسز ہیں، چار منبع ہیں. میرے حوض میں ان چار نالیوں سے پانی آیا ہے. البتہ اس سے جو کچھ میں نے حاصل کیا، اسے پھر میں نے گوند کر ایک شے جو بنایا ہے، اس میں دو چیزیں شامل ہو گئیں. یہ صرف اللہ کی طرف سے گیون ہے. ایک تو یہ کہ میری تعلیم ہو گئی میڈیکل کی، سائنٹیفک بیک گراؤنڈ میرا پختہ ہو گیا. دوسرے، اللہ نے منطقی ذہن عطا کیا تھا، منطق میں نے پڑھی کبھی نہیں. ان دو چیزوں سے میں نے ان چار چیزوں کو جمع کر کے ایک آرگینک ہول بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے ایک بہت بڑے کریٹک، بڑے ناقد تھے، اور مجھ پر بڑی شدید تنقیدیں بھی کرتے تھے، ڈاکٹر انوار احمد بھیرا کے رہنے والے. انہوں نے میرے چند درس جب اٹینڈ کیے، شروع کے دن سے، ابھی میں نے ابھی مسجد خضرا میں درس قرآن شروع کیا تھا، اس کے بعد ایک روز کرنے لگے، یہ بات آپ کے درس کی ماننی پڑتی ہے کہ آپ کے درس سے بالکل خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں اٹھتا. لیکن یہ ان کی ذہانت کی علامت تھی، اس جملے کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں، اپنی تعریف کے لیے نہیں. کسی کو تصوف سے شغف ہے تو میرے ہاں وہ چاشنی موجود ہے، کسی کو علم جدید کا زیادہ ہے، میرے ہاں وہ بات موجود ہے، منطق اور فلسفے کی بات ہے، وہ موجود ہے، حرکت ہے، انقلابی فکر، الحمدللہ موجود ہے، تدبر کا وہ اسلوب جو مولانا اصلاحی سے سیکھا ہے، وہ موجود ہے. تو ہر ایک کے لیے
اسی لیے دلچسپی ہوئی، اسی لیے تو پانچ پانچ سو سات سات سوال بھی جمع ہو جاتا تھا، اگر کچھ نہ ملے تو کون آتا ہے چھٹی کے دن صبح کے وقت، وہ تو بڑا آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے. بہرحال یہ جو میں نے باتیں سٹرس کی ہیں ان کو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ جو لکھا وہ اپنی کتاب دعوت ندور القرآن کا منظر اور پس منظر، یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی اعلان کیا تھا، جنہیں بھی اس تحریک کے ساتھ کوئی عملی دلچسپی ہو وہ لازماً اس کتاب کا مطالعہ کرے. اور پھر جہاد میں قرآن کا چھوٹا کتاب چا بھی ہے اور دوسرے کتاب چا بھی ہے، یہ آپ لیجیے اور پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.